بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں اور اس میں جو ہمارے سامنے جدید دور کی الجھنیں ہیں اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کام میں ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب۔ تو رفیع صاحب، آج جس موضوع کو ہم نے بحث کے لیے منتخب کیا ہے وہ یہ سوال ہے اسلامی سزاؤں کے بارے میں کہ اس کی سزائیں بہت وحشیانہ ہیں، بہت سخت ہیں، اگر میں ان کے الفاظ کو صحیح معنوں میں جذبے کو یہاں پر ادا کروں تو جی وحشیانہ ہے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے، اسلام اس طرح کی سزائیں کیوں دیتا ہے؟ تو اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو بات ہے پوری، وہ اگر میں کنوے کر سکوں تو گاندھی کا ایک جملہ اس کو صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پورے فلسفی کو بیان کرتا ہے، کہ این آئی فار این آئی میکس اے ورلڈ بلائنڈ، کہ اگر آپ انتقام کی روش اختیار کر لی تو پھر تو ایک دشمنی اور اس کے بعد دوسری دشمنی، ایک جرم اس کی سزا اور اس کے بعد دوسری جرم، دوسرا جرم اور اس کی سزا، یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اور اسلام جو بات کرتا ہے وہ کچھ بدلے کی بات کرتا ہے، جیسے اس نے کہا قصاص وہ ہے زندگی ہے، بدلے کو زندگی قرار دے دینا۔ یہ بات جو بڑی شدت سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ تربیت کا عنصر نہیں ہے، بدلے کا عنصر ہے، سزا دینے کا عنصر ہے۔ جرم کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن جرم کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ ان کے موقف کا میں نے آپ کو سمرائز کر دیا، اس کے پیچھے جو حکمت ہے۔ ایک حد تک میں اس موضوع کے متعلق پہلا سوال یہ آپ سے کروں گا کہ اسلام نے کن جرائم پر سزاؤں کا اعلان کیا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اسلامی سزاؤں کا تعلق ہے کہ وہ کن جرائم پر ہیں، تو قرآن مجید میں پانچ سزائیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، پانچ نوعیت کے جرائم ہیں جن کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو پہلی سزا تو آپ کہہ سکتے ہیں محاربہ، جس کو ہم کہیں گے، یعنی کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور معاشرے کے میں فتنہ و فساد کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی قانون کو وہ تسلیم ہی نہیں گویا کر رہا اور اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی، جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے ڈاکہ ڈال لے، یا جو بھی دہشت گردی، اس طرح کی چیزیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری سزا جو ہے وہ مثلاً چوری کا جرم جو ہے، اس کی سزا ہے۔ محاربے کی سزائیں بھی پھر آگے بتائی گئی ہیں، اس میں جو سب سے سخت سزا ہے کہ مجرم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے،
تقتیل،
تقتیل کا، اور اس سے نرم بھی صورتیں، حالانکہ اگر مجرم کے حالات ہوں گے تو سزا کی چار صورتیں بیان کی گئیں، سب سے سخت تو وہ تقتیل والی ہے کہ جس میں اس کو ایسی سزا دی جائے جیسے رجم کا معاملہ ہوتا ہے، یا ویسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس کے وجود کو۔ اور چوری کے حوالے سے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی ہے کہ اگر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس عمل کی اور مجرم کی کوئی رعایت نہیں بنتی، یعنی کہ مجرم نے فی الواقع چوری کی اور کسی رعایت کا مستحق تھا ہی نہیں،
تو یہ انتہائی سزا
جو ہے وہاں بالکل، یہ چوری کی انتہائی سزا یہی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا مجرم کا۔ یہ چوری کے علاوہ پھر جو سزا طے کی گئی ہے وہ زنا کی سزا ہے، 100 کوڑے، اور 100 کوڑے بھی جو ہے وہ برسر عام مارے جائیں گے، یعنی کہ کہا گیا ہے کہ جو ہے سوسائٹی میں سے کچھ لوگ موجود ہوں ان کے سامنے یہ سزا دی جائے
عبرت کے طور پر،
تاکہ وہ عبرت اس کا ذریعہ بنے۔ وہ تو جو بھی اس کی حکمت ہے وہ تو پھر زیر بحث آئے گی، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور زنا کی سزا ہو گئی یہ، اور اس کے علاوہ قذف کی سزا ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے، یعنی بے بنیاد، جسے وہ ثابت نہ کر سکے۔ ثبوت کے لیے باقاعدہ کہا گیا کہ بھائی اتنے گواہ لاؤ تو پھر یہ تمہارا جو ہے مقدمہ رجسٹر کریں گے کسی کے خلاف کہ یہ فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہو، تو اگر وہ اس کا نصاب پورا نہیں کرتا تو پھر تو وہ خود سزا پائے گا،
سزا کے
قذف کی سزا پائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ سزائیں ہوگی نا، محاربہ ہوگی، چوری ہوگی، زنا ہو گیا، قذف ہو گیا، اور قتل کی سزا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل کر دینا ہے کہ وہ بھی قتل کر دیا جائے گا. اس سے نیچے بھی سزائیں ہیں کہ وہ اگر کسی نے, وہ ایک اصولی طور پر گویا بیان ہو گئی کہ کوئی کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ آنکھ کا بدلہ آنکھ, کان کا بدلہ کان. تو ایک مطلب ہے ایک عادلانہ طور پر جو نقصان اس نے پہنچایا وہی نقصان اس کو پہنچایا جائے گا. یہ سزائیں ہیں مختلف.
تو وہ ان کے
اور یہ ساری دیکھیں اگر تو یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں, اس میں حقوق اللہ سے متعلق سزائیں نہیں ہیں.
اچھا, اب یہ آپ نے اس کی جو بڑی کیٹیگری, جو آپ نے پورے عنوانات ان سزاؤں کے بیان کر دیے, اگلا کوشچن آپ سے یہ میں پوچھوں گا کہ جرم قابل سزا کیوں ہے؟ اس کو جرم کیا چیز بناتی ہے؟ جرم
جرم جو ہے وہ اس وجہ سے قابل سزا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں نا کہ ایک کسی کا نقصان کرنا, یہ تو بعض کا جانوروں سے بھی ہو جاتا ہے. مان جیسے کسی بھینس نے ٹکر ماری کسی آدمی کو, اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی یا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, کسی اور نے کر دی, تو اس کو مجرم قرار نہیں دیتے, جانوروں کو مجرم قرار نہیں دیتے. تو انسان سے جو اس طرح کا معاملہ کوئی ہو تو اسے ہم مجرم کیوں قرار دیتے ہیں, اس کے عمل کو جرم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان خیر و شر کا شعور رکھتا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. خیر اچھی چیز ہے, فطرت اس کے ساتھ ایک انسیت رکھتی ہے, خیر پسند ہے انسان جو ہے, اور یہ چیز شر ہے, شر سے انسان نفرت رکھتا ہے, فطری طور پہ نفرت رکھتا ہے. ایک یہ بات ہے, اور دوسرا انسان جو اپنے اعمال سر انجام دیتا ہے وہ اختیار و ارادہ کی آزادی سے دیتا ہے. یعنی وہ ایک صاحب عقل مخلوق ہے جس کے اندر عقل پائی جاتی ہے, صحیح یہ ہے, غلط یہ ہے, خیر یہ ہے, شر یہ ہے, میرا حق یہ بنتا ہے, میرا حق یہ نہیں بنتا, یہ سب اس کو معلوم ہے. یعنی ظاہر ہے خیر و شر کو جب جانتا ہے تو یہ چیزیں اسے معلوم ہیں. اس کے بعد وہ اپنے اختیار کہ چاہے وہ یہ عمل کرے یا نہ کرے, اختیار و ارادہ کی جو آزادی ہے اس کو جب غلط استعمال کرتا ہے تو جرم وجود میں آتا ہے. جب وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے, کسی پر ظلم کرتا ہے, جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے, تو وہ پھر ظاہر جرم ہوتے ہیں. یہ جرم ہونے کی وجہ یہ دو چیزیں ہیں.
صحیح. اچھا, یہ جو ویسٹ کی طرف سے جو موضوع ہم نے جو اس کا عنوان اختیار کیا تھا, اس حوالے سے ان کا آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ جی جرم ہم بھی ناپسند کرتے ہیں, لیکن جرم ہوتے وقت جو انسان کی ایک تو بیرونی حالات ہیں, جس کو حالات کی رعایت آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی آپ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ الزام اسلامی سزاؤں پر یہ دیتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جب کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو وہ ایک خاص جسمانی تبدیلیوں سے گزر رہا ہوتا ہے. مثلا غصے میں خاص قسم کے ہارمون اس کے جسم میں آ جائیں گے جس سے وہ کسی کا سر پھوڑ دے, کسی کو قتل کر دے. تو یہ تو اصل میں بیمار ہوا وہ آدمی, ایک بیماری کی وجہ سے اس نے جرم اس سے سرزد ہو گیا. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں غلط ہے, لیکن اس مجرم اصل میں علاج کا حقدار ہے, نہ کہ سزا کا حقدار ہے. تو اسلام نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. یہ ان کا بیسک جو اس پر اعتراض ہے وہ یہ بنتا ہے.
مطلب بعض فقرین نے اس طرح کی بات کی ہے, یہ ٹھیک بات ہے, اور لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھنی پڑے گی. پہلے تو خیر ان کے اس فکر کو کا ہم طے کرتے ہیں کہ اس کے کچھ دلائل وہ دیتے ہیں, اس میں کچھ بحثیں بھی ہیں, لیکن کوئی سوسائٹی کوئی معاشرہ عملاً اس پر نہیں کھڑا.
اچھا,
عملاً اس پر نہیں کھڑا. جس چیز پر وہ عملاً کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجرم کے لیے ایسا عذر بنتا ہے جو سائنٹیفکلی ثابت ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس صورت میں اس کو رعایت دی جاتی ہے, جتنی رعایت بنتی ہے اتنی دی جاتی ہے. مثلا اگر پاگل شخص ہو کوئی تو اس کا جرم تو اس طرح سمجھا ہی نہیں جاتا, اس سے تو پھر مطلب ہے جن لوگوں کو چاہیے تھا کہ اسے کنٹرول کرتے ان کے ساتھ معاملہ پھر دیکھا جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اگر معاملہ اتنا نہ ہو پاگلپن کی حد تک نہ ہو اور یہ ثابت ہو کہ بہرحال اس آدمی کی کوئی مرض والی صورتحال ہے, کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں یہ بے بس تھا,
کوئی دورہ پڑ گیا اور اس میں یہ
دورہ پڑ گیا, مطلب اختیار و ارادہ کی آزادی والا معاملہ نہیں رہا یا خیر و شر کے شعور والا معاملہ جو
نہیں رہا,
وہ مجروح ہو گیا اس کے اندر. تو اس کی جو فطرت کا کام کرنا تھا, نیچرلی اس کی عقل کا کام کرنا, اس پر کوئی چیز غلبہ پا گئی. اگر یہ چیز سائنٹیفکلی ثابت ہوگی اور اس کا ثبوت عدالت کو مہیا ہوگا تو یہ تو دنیا بھر میں طے ہے کہ عدالت اس کو کنسیڈر کرے گی مجرم کے حالات کو, اور اس کے مطابق پھر سزا میں کمی بھی کی جا سکتی ہے, سزا ختم بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو لیکن اس میں یہ بات کہ کیا یہ چیز ثابت ہے, اس میں ظاہر ہے بہت بحثیں ہیں. ایسا تو نہیں کہ یہ چیز کو دنیا نے مان لیا کہ ایسا ہی ہے. کوئی سوسائٹی جیسے میں نے شروع میں بتایا اس پر قائم نہیں ہے کہ بھئی اگر مجرم جو ہے وہ اس نے جرم کیا ہے تو اس کو علاج کرواؤ اس کا, اور باقی ٹھیک ہے, جس کے ہاں چوری ہو گئی ہے وہ ہو گئی, جو ہو گئی ہو گئی, اور جو قتل ہو گیا وہ ہو گیا قتل, اور اب اس کا ہم کیا کریں, مطلب کون بھرے گا اس کو جرمانہ کہہ لیں یا اس کے لیے اس پہ مرہم کیا. کوئی شکلیں اگر وہ بنائیں گے تو بنائیں گے, لیکن کسی سوسائٹی نے یعنی انسان نے میرا اصل مجموعے سے قبول نہیں کیا, یہ کوئی قانونی حیثیت نہیں پا سکی یہ چیز.
رف صاحب آپ نے اصولی طور پر بات واضح کر دی کہ عملی طور پر ایسا ہی ہے, جس کا قتل ہو جائے وہ اس کے مقتول تقاضا کرتے ہیں انصاف کا اور قصاص کا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی اگزامپل سے اس چیز کو الیبوریٹ کریں کہ یہ بہر کیف کنٹرڈکشن ہے خود معاشروں میں اس فلسفے کو اپنانے میں.
میں نے یہ بات اصولاً تو بیان کر دی ہے کہ معاشروں نے اس نقطہ نظر کو, جن مفکرین نے یہ کہ مجرم جو ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ معصوم ہوتا ہے یا وہ بے قصور ہوتا ہے, یعنی کہ اصل میں تو یہی اس نقطے تک ہی پہنچانا ہے نا, تو جنہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ایسا نہیں کہ اس سے انسانوں نے اختلاف نہیں کیا, یعنی بعض دوسرے مفکرین اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں, سارا قانونی نظام عدالتوں کا نظام تمام معاشرے اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں, وہ مجرم سے بدلہ لیتے ہیں اس کے جرم کا کہ تم نے ہمیں نقصان پہنچایا تو تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے, یعنی جرم کو قابل سزا مانتے ہیں. یہ بات تو درست ہے. اس کی مثال ایک آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے شراب پی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اکثر ایسا واقعات ہو جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ عذر اس کا کہ بھائی میں چونکہ شراب میں نے پی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں میرے اعصاب صحیح طرح کام نہیں کر رہے تھے یا میری عقل موف تھی پوری طرح وہ بیدار نہیں تھی, تو اس صورت میں مجھ سے جرم ہو گیا, تو اب ایسا نہیں کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی, سزا اس کو دی جاتی ہے, قانون اس کو قابل سزا مانتا ہے. اور اس کا وہ عملاً کیا کرتے ہیں کہ یہ قانون بنا دیتے ہیں کہ شراب پی کر ڈرائیونگ جو ہے یہ ممنوع ہے, یہ محض اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوا اور ایک ڈرائیور نے شراب پی ہوئی ہے اور پتہ چل جاتا ہے, قانون کی نظر پڑ جاتی ہے اس کے اوپر, تو وہ اس کو وہیں پہ روک دیتے
ہیں, سزا دیتے ہیں چاہے کوئی اس حادثہ ہوا یا نہیں ہوا,
ہاں چاہے ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ یہ خود سے ایک قانون طے کہ اس صورت میں اس سے جرم ہو جانا ہے, اور پھر اس کا بہانہ جو ہے وہ
نہیں
افورڈ نہیں کیا جا سکتا, بھی پیے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں اثرات تو ہوتے ہیں, یہ بات تو درست ہے. اسی طرح کوئی آدمی اگر گھر سے جھگڑ کر آتا ہے, بہت شدید اسے غصہ ہے, بعض اوقات بندہ غصے میں مٹھیاں بھینچتا ہے اور ٹینشن کے آثار اس کے چہرے پہ نمودار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا یا کسی جگہ گیا ہے اور وہاں پر اس نے کوئی ظلم زیادتی کر دی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ مجھے وہاں غصہ آیا ہوا تھا لہٰذا میں نے یہ زیادتی کر دی, اس کو زیادتی نہ سمجھا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ طے تو اس نے کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس نے طے کرنے کی زیادتی ہے کہ نہیں ہے اور قابل سزا ہے کہ نہیں ہے. تو انسانوں نے اس جگہ کھڑے ہو کے کہ جب ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ قابل سزا بنتا ہے کہ نہیں بنتا, تو طے کیا اس کو اور ایسا ہی ہونا چاہیے.
اچھا رفیع صاحب, اب ہم مذہبی حوالے سے اس پر جو سوالات آتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں, تو اس میں میں آپ سے پوچھوں گا وہی کہ اتنی سخت سزائیں اسلام کیوں دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو سسٹم ہے اس کے مقابلے میں اسلامی سزائیں بظاہراً بہت سخت ہیں, اس کی حکمت آپ بیان فرمائیں.
اس پہ کوئی شک نہیں کہ اسلامی سزائیں سخت ہیں, یہ تو دکھائی دیتا ہے, اس پر بحث نہیں ہے. کیوں ہیں سخت اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ پہلے یہ بات سمجھی جائے کہ اسلامی سزائیں ظاہر مسلمانوں کے لیے ہیں اصلاً, یا مسلمانوں کی حکومت کے تحت جو لوگ رہ رہے ہوں گے وہ تو ظاہر ہے لا آف دا لینڈ کے اعتبار سے سزا انہیں بھگتنا پڑے گی ان جرموں کی. اسی طرح ادروائز یہ ایسا تو نہیں کہ خدا نے کہا کہ جو غیر مسلم ہیں یہ ان کے لیے یہ سزائیں ہیں, ایسا تو نہیں. ظاہر ہے اسلامی سزائیں مسلمانوں ہی کے لیے ہیں. مسلمانوں کے لیے جب یہ سزائیں ہیں تو پھر مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ایک مسلمان مجرم کیا ہوتا ہے اور ایک ایسا مجرم جو اسلام جس نے قبول نہیں کیا اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس کے کیس کو تو صرف ادھر سے دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے, اس سے کس کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کی سزا کتنی بنتی ہے. اس کو انسان طے کرے گا, انسانی عقلیں مل بیٹھیں گی اور وہ طے کریں گی کہ بھئی اس میں اس کا نقصان اتنا ہوا ہے, اور وہ شخص اس پر اسے راضی ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھے جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کا مجھے بدلہ مل گیا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. لیکن جو مسلمانوں کا معاملہ ہے یہ معاملہ بالکل مختلف ہے. اسلامی سزائیں خدا کی طرف سے ہیں. عموماً جو مختلف معاشرے ہیں وہ سزاؤں کا معاملہ خدا کی جانب سے طے نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی جو ضرورت ہے, جو ہم محسوس کرتے ہیں انسان مل کر, جیسے اس نے حکومت بنائی یا کسی زمانے میں بادشاہ طے کر دیتے تھے, وہ تو ویسی بات ہی اور ہو گئی. یہاں خدا نے طے کی ہیں, تو خدا جو ہے اس کا اور مسلمانوں کا معاملہ مختلف معاملہ ہے عام انسانوں سے. وہ مختلف معاملہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس جگہ پر کھڑے ہیں اور شعور کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی ابتدا میں,
عہد الست کی بات کر رہا ہوں,
نہیں جو عہد امانت الگ تھا نا, تو جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ امانت پیش کی, اطاعت بالارادہ کی امانت, اطاعت بالارادہ کہ تم اپنے ارادے سے میری اطاعت کرو گے. اگر ارادہ نہیں کرو گے تو پھر نہیں کر رہے ہو گے, لیکن تمہیں چاہیے کہ تم ارادتاً میری اطاعت کرو, جیسے میں حکم دوں وہ کرو. اس کو انسان نے اٹھایا اور انسان نے اس کے اوپر یا کہ اس کا اگر اس کو وہ نبھائے گا اس عہد کو تو جنت پائے گا, اور اگر نہیں نبھائے گا اس کی مخالفت کرے گا تو پھر دوزخ کی سزا ہے اس کے لیے. اس کو اس نے قبول کیا تھا. ایک یہ چیز خدا کے ساتھ عہد الست میں بھی اس کا ہوا, اور جس میں اس نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں, رب ہیں تو خدا کی عبادت یعنی اطاعت اور اس کی پوجا, یہ دونوں انسان پر لازم ہیں. تو انسان اس مسلمان اس شعور میں کھڑا ہے,
اس معاہدے میں بندھا ہوا ہے,
اس معاہدے میں بندھا ہوا ہے. اور پھر یہ سورہ توبہ میں جیسے ایک آیت ہے نا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں بعوض جنت کے, یعنی کہ ان کے لیے جنت ہوگی اور ان کے جان و مال ہمارے لیے حاضر ہیں کہ جب میں حکم دوں گا تو وہ جان بھی پیش کرنے کو تیار ہوں گے اور اپنے مال بھی پیش کر دیں گے. یہ اللہ نے گویا کہ خرید لیے ہیں, سودا ہو چکا ہوا ہے یہ. اب یہ جو بات ہے یہ تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے دراصل وہ یہ چیز جو ہے نا
اس معاہدے میں بن جاتا ہے,
معاہدے میں بن جاتا ہے, اور وہ سارا معاملہ عہد امانت جو تھا وہ عہد میں یعنی کہ اطاعت بالارادہ کی امانت وہ عہد الست, اور یہ جو آیت بتا رہی ہے یہ کلمے کے ساتھ بند ہے اس میں کوئٹڈ ہو جاتا ہے. اب یہ معاملہ پھر یہ ہوا کہ مسلمان ایک مختلف جگہ مختلف شعور پر کھڑا ہے, مختلف ذہن میں کھڑا ہے. اب اس کے جرم کا مسئلہ آتا ہے.
رفیع صاحب میں آپ کو یہاں پر روکوں گا. بات بہت اپنے انجام تک پہنچ رہی تھی, اختتام تک پہنچ رہی تھی, لیکن ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہلو کو جو اسلام جو ایک مسلمان مجرم اور ایک غیر مسلم کا فرق آپ نے واضح کیا ہے, اس کی بنیاد پر جو آگے نتیجے نکلتے ہیں ان کو آپ اگلے پروگرام میں بیان کریں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.
علمی, دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے. آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں. آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔